رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطبار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوبر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله.
حضرت سیدنا صدقہ بن یزید رحمت اللہ علیہ کے بزرگ میں وہ فرماتے ہیں کہ میں ملک طرابلس میں تھا، ایک ٹیلے پر میں نے تین قبریں دیکھی، ان تینوں قبروں پر انتہائی عبرت انگیز کتابات لگے ہوئے تھے، ان کے مضامین بڑے عبرت آموز ہیں. پہلی قبر پر لکھا تھا کہ وہ شخص ہرگز ہرگز زندگی کا سکون نہیں پا سکتا جسے اس بات کا یقین ہو کہ موت آئے گی اور ہمارا ملک چھین لے گی اور ہمیں قبر میں سلا دے گی. دوسری قبر پر لکھا تھا کہ زندگی کا آرام وہ شخص کبھی نہیں پا سکتا جس کو یقین ہو کہ مرنے کے بعد اس سے ذرے ذرے کا سوال کیا جائے گا اور وہ اپنے کیے کا بدلہ پائے گا. تیسری قبر پر کچھ اس طرح مضمون کندہ تھا کہ زندگی کا آرام وہ نہیں پا سکتا جس کو یقین ہو کہ قبر ہماری جوانی کو خاک میں ملا دے گی اور ہمارے چہرے اور تمام اعضا کو ریزہ ریزہ کر دے گی. جب انہوں نے یہ کتبات پڑھے تو تجسس پیدا ہوا کہ معلومات کرنی چاہیے کہ یہ تین قبریں کس کی ہیں اور ان کی تاریخ کیا ہے، کیونکہ پہلے جو بزرگان دین ہوتے تھے وہ قبروں کی زیارت برائے عبرت کرتے تھے، ہم قبروں کی زیارت برائے روایت و رواج کرتے ہیں. ان کے پیش نظر یہ حدیث ہوتی تھی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے میں تم کو منع کرتا تھا قبروں کی زیارت سے، مگر اب اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو تاکہ کہ قبروں کی زیارت دلوں کو نرم کرتی ہے، آنکھوں میں آنسو لاتی ہے، تو زیارت قبور کا یہ مقصد ہونا چاہیے۔ تو ان کو تجسس ہوا کہ معلومات کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت صدقہ رحمت اللہ تعالی علیہ قریبی بستی میں آئے اور ایک تن رسیدہ بزرگ سے ملاقات ہوئی، بوڑھے شخص سے۔ ان سے دعا سلام کے بعد استفسار کیا، ان تین قبروں کا پس منظر کیا ہے، ان کی تاریخ کیا ہے۔ تو اس عمر رسیدہ شخص نے بتایا کہ یہ تین قبریں تین بھائیوں کی ہیں، ان میں ایک بھائی تو بادشاہ کا سپہ سالار تھا، دوسرا بیپاری تھا اور بڑا مالدار تھا، تیسرا مسکین اور غریب تھا اور رات دن وہ عبادت میں مصروف رہا کرتا۔ سب سے پہلے اسی مسکین بھائی کی موت واقع ہوئی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ دونوں بھائی، فوج کا اعلی افسر اور سوداگر، یہ دونوں بھائی اس کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ بھائی اگر کوئی وصیت ہے تو تم کرو۔ تو اس مسکین نے جواب دیا کہ نہ میرے پاس دولت ہے جو اس کی تقسیم کے لیے میں کوئی وصیت کروں، نہ مجھ پر کسی کا قرض آتا ہے جو میں تمہیں درخواست کروں کہ میرا قرضہ دو، تم جانتے ہو کہ میں دنیا سے لا تعلق رہا۔ البتہ اتنی وصیت ضرور ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اس ٹیلے پر دفن کر دینا اور میری قبر پر اس طرح کا کتبہ لگا دینا کہ قبر پر اس طرح لکھ دینا کہ زندگی کا آرام وہ شخص کیسے پا سکتا ہے جس کو یقین ہو کہ موت آئے گی اور اسے گہری قبر میں سلا دے گی اور اس کا ملک چھین لے گی۔ اس کے بعد تین دن تک برابر میری قبر کی زیارت کرنا، شاید تمہیں کوئی نصیحت کی بات معلوم ہو۔ چنانچہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس ٹیلے پر اس کو دفن کر دیا گیا اور حتم وصیت اس کی قبر پر کتبہ آویزہ کر دیا گیا اور مضمون بھی کندہ کرا دیا گیا۔ تین دن تک یہ دونوں بھائی اس قبر کی زیارت پر آتے رہے۔ تیسرے دن سوداگر تو زیارت کر کے جا چکا تھا، سپاہ سالار جو تھا فوج کا افسر وہ اکیلا رہ گیا تھا، وہ فاتحہ پڑھ کر لوٹنا ہی چاہتا تھا کہ قبر میں سے بہت بڑے دھماکے کی آواز سنائی جیسے کوئی دیوار گری ہو۔ جب یہ گرجدار آواز سنی تو اس پر راشا تاری ہو گیا، وہ تھر تھر کانپنے لگا اور جوں تو گھر پہنچا خوف اس پر تاری تھا۔ رات جب سویا تو اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا، اے بھائی تیری قبر میں وہ آواز کیسی تھی؟ تو اس مسکین بھائی نے بتایا کہ بھیا بس کیا کہوں، ویسے تو معاملہ صحیح تھا لیکن ایک بار ایک مظلوم نے مجھ سے فریاد کی تھی اور میں اس بے قصو مظلوم کی مدد کرنے پر قادر تھا، اس کے باوجود میں نے اس کی داد رسی نہیں کی، اس وجہ سے فرشتوں نے مجھے پکڑ لیا اور ایک زوردار کوڑا انہوں نے مجھ پر رسید کر دیا۔ جو آواز تم نے سنی وہ اسی کوڑے کی۔ جب صبح ہوئی اس افسر کی زندگی میں انقلاب برپا ہو چکا تھا، وہ دنیا سے مایوس ہو چکا تھا، دنیا سے اس کا دل ٹوٹ چکا تھا، اس نے دنیا سے منہ موڑا اور سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، بادشاہ کی ملازمت سے بھی اس نے استعفی دے دیا، اور اللہ کی یاد میں مصروف ہوا. کچھ عرصے کے بعد وہ بھی بیمار ہوا اور اپنے تاجر بھائی کو بلایا اور اس کو وصیت کی کہ بھائی تم کو معلوم ہے کہ میں اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کر چکا تھا، میں نے مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا تھا، اب نہ میرے پاس مال ہے جس کے بارے میں تقسیم کی وصیت کروں، نہ مجھ پر کسی کا قرض ہے، بس اتنا کرنا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے میرے مرحوم بھائی کی قبر کے پہلو میں دفن کرنا اور میری قبر پر اس طرح کتبہ آویزہ کر دینا کہ زندگی کا آرام وہ شخص ہرگز نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ موت آئے گی اور قبر میں جا سلائے گی اور ذرے ذرے کا حساب دینا پڑے گا. اے بھائی، پھر 3 دن تک میری قبر پر آنا، فاتحہ خانی کرنا، شاید تجھے نصیحت ہو. چنانچہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کو حسب وصیت بھائی کے پہلو میں دفن کیا گیا اور اسی طرح کتبہ آویزہ کر دیا گیا. 3rd day جب وہ تاجر اپنے بھائی کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر لوٹ رہا تھا کہ اس نے بھی ایک گرجدار آواز سنی جو قبر سے آئی تھی. اس کے ہوش اڑ گئے اور ڈرتا ہوا اپنے مکان پہنچا. رات جب سویا تو اپنے اسی سابقہ فوجی افسر بھائی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا، بھائی کیا حال ہے؟ تو بھائی نے جواب دیا، الحمدللہ اچھا ہوں، توبہ سے میرے سب گناہ معاف ہو گئے. تو پھر اس نے سوال کیا کہ میرا وہ مسکین بھائی کیسا ہے جو فقیر تھا؟ جواب دیا، وہ بھی نیک لوگوں کے ساتھ اب بڑے درجے پر ہے. پھر اس نے پوچھا، میرا کیا حال ہوگا؟ جواب ملا، جو جیسا عمل کرے گا ویسا بدلہ پائے گا. اے بھائی، تم کو لازم ہے کہ فرصت کو غنیمت جانو اور نیک عمل کر لو، ورنہ بعد میں پچھتانا پڑے گا. جب بیدار ہوا تو اس کے دل کی دنیا بھی زیر و زبر ہو گئی، اس کا دل بھی دنیا سے ٹوٹ گیا، اس نے بھی سارا مال و اسباب اللہ کی راہ میں لٹا دیا اور اللہ اللہ کرنے مصروف ہو گیا. بالآخر اس کی بھی موت کا وقت آیا تو اس کا لڑکا اس کے پاس آیا، جوان بیٹا، اور کہنے لگا، ابا جان کوئی وصیت ہو تو کیجیے. تو باپ نے جواب دیا، بیٹا میرے پاس کوئی مال نہیں، کسی کا قرضہ نہیں، البتہ یہ وصیت ضرور ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے اپنے دونوں چچاؤں کے پہلو میں دفن کرنا اور میری قبر پر اس طرح کتبہ آویزہ کر دینا کہ زندگی کا آرام وہ شخص ہرگز ہرگز نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ قبر ہماری جوانی کو خاک میں ملا کر رکھ دے گی اور ہمارا چہرہ اور جسم کے اعضا کو پاش پاش کر دے گی، اور 3 دن میری قبر کی زیارت کرنا شاید تمہیں کوئی نصیحت. چنانچہ اس نوجوان نے اپنے باپ کی وصیت پر پورا عمل کیا. 3rd day جب وہ بھی قبر کی زیارت کر کے لوٹا تو قبر سے ایک خوفناک آواز سنی. روتا ہوا غمگین اپنے گھر آیا، رات سویا، باپ خواب میں نظر آیا. باپ کہہ رہا تھا کہ بیٹا تو بھی جلد ہی ہمارے پاس آئے گا، اپنے سفر کا سامان درست کر لے اور جس گھر میں اب تجھے آنا ہے اس کے لیے تیار ہو جا، اور بے وفا دنیا داروں کی طرح بے فکر نہ ہونا، کہ موت کے وقت تجھے افسوس ہوگا اور تجھے شرمندگی اٹھانی پڑے گی. بیٹا جلدی کر جلدی کر جلدی کر. چنانچہ جب تیسرا دن آیا تو اس نوجوان نے وضو کیا, قبلے کی طرف منہ کیا, کلمہ شہادت پڑا, اس کی بھی روح کفتے ان سری سے پرواز کر دی, اس کا بھی انتقال ہو گیا. اے میرے پیارے بھائیوں, یہ میں نے کوئی آپ کو افسانہ نہیں سنایا, کوئی کہانی نہیں سنائی, یہ واقعہ حضرت سیدنا علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے شرح الصدور میں نقل کیا ہے, جس کا جی چاہے دیکھیں, یہ کوئی افسانہ نہیں. اور یقین کس کو نہیں کہ موت نہیں آنی, کون نہیں جانتا کہ موت جوانی کو خاتمے میں ملا دے گی. آج لوگ کہتے ہیں کہ تیری یہ عمر ہے, تو نے داڑھی رکھ لی تو کیا نوجوان نہیں مرتے؟ 12 سال کی عمر میں بچہ نہیں مرتا, 15 سال کا نوجوان نہیں مرتا. آئے دن سوئمنگ کرتے ہوئے دریا میں نوجوان ڈوبتے نہیں ہیں. وہ نوجوان جو امتحان 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 کہہ کر نمازوں سے دور بھاگتے ہیں, دین سے دور بھاگتے ہیں, اگر مذہبی اجتماع میں جاتے بھی ہیں تو امتحان امتحان کہہ کر کئی مہینوں تک اجتماع کو گول کر جاتے ہیں, وہ امتحان کی تیاری کرتے ہوئے نہیں مرتے. ابھی پچھلے دنوں ہمارے سندھ میں حیدرآباد لطیف آباد رمضان المبارک میں جمعے کے روز 3 نوجوان ڈوب کر مر گئے, اللہ ان کو بخشے. ان میں ایک نوجوان میٹرک کا طالب علم تھا, ایک نوجوان فرسٹ ایئر کا تھا, اور فرسٹ ایئر کے امتحان کا بھوت اتنا سوار تھا کہ کافی لوگ پریشان تھے کہ ملتان نہیں آ سکتے, امتحان امتحان. تو وہ فرسٹ ایئر کا امتحان دینے والا بیچارہ ایگزامینیشن ہال میں پہنچنے سے پہلے ہی اندھیری قبر میں جا پہنچا ڈوب کر. ایک ایم بی بی ایس کا طالب علم تھا, ڈاکٹر صاحب تھا, وہ ڈاکٹر صاحب کہلوانے کی امنگیں دے کر اپنی قبر میں جا پہنچا. تو موت ہماری سہولت نہیں دیکھتی, جب وقت پورا ہو جاتا ہے وہ آ پہنچتی ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ دولہا جس کی شادی ہو رہی ہے وہ بھی مر جاتے ہیں؟ آج کل ہوائی فائر ہو رہے ہیں, اگرچہ قانونی پابندی ہے لیکن کوئی پابندی نہیں, ہوائی فائر ہوتے ہیں شادی ہو. سواد کی خبر اخبار میں کہ ایک دولہا جس کا نام محمد اکرم تھا, وہ ظاہر ہے کہ مسلمانی نام ہے, اس کی شادی تھی, بارات جا رہی تھی, تو اس کے دوستوں نے اس کو کلاشن کوف دی کہ ذرا تو بھی ہوائی فائر کر دے. تو ابھی وہ ہوائی فائر کرنے کے لیے پوزیشن دے, اس سے پہلے ہی گولی چل گئی اور وہ دولہا وہیں ڈھیر ہو گیا, وہ گولی لگ گئی. تو موت انسان نہیں چاہتا کہ مرے, جیسے میں نے رات کو عرض کیا کہ کوئی نہیں چاہتا کہ وہ بیمار ہو لیکن بیمار ہو جاتا, کوئی نہیں چاہتا کہ اس کو تکلیف پہنچے مگر تکلیف پہنچتی ہے, کوئی نہیں چاہتا کہ وہ غریب رہے, سبھی چاہتے ہیں کہ ہم مالدار ہو جائیں لیکن وہ بیچارے غریب ہی رہتے, کوئی نہیں چاہتا کہ وہ بے اطمینانی کی زندگی بسر کرے, جنگ و جدل ہو, ہنگامہ ہو, امن چاہتا, ہر شخص امن چاہتا ہے لیکن اس کو امن نصیب نہیں ہوتا. اسی طرح انسان چاہتا ہے کہ مجھے موت نہ آئے لیکن بیچارہ آخر کار مر جاتا ہے. شادی کے دن بھی اگر آپ کی موت لکھی ہوئی ہے تو آپ شادی کی بہاریں نہیں دیکھ سکتے. کئی ایسے ہیں جو 8 دن پہلے 4 دن پہلے 15 دن پہلے شادی کے مر جاتے ہیں, کئی ایسے ہیں کہ شادی کے دن مر جاتے ہیں, کئی ایسے ہیں شادی کے 2-4 دن بعد مر جاتے ہیں. تو موت آتی ہے میرے بھائیوں, موت آتی ہے, یہ مر گیا وہ مر گیا وہ مر گیا یہ مر گیا, لیکن میرے بھائیوں سوچو تو صحیح, جو مر گیا اس کے ساتھ گزر کیا رہی ہے, قبر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اے امتحان دینے والے طالب علم, تیرے سر پر جو ممتحن کھڑا ہے وہ شفقت کے ساتھ تیرا امتحان لیتا ہے, پیار سے امتحان لیتا ہے, تجھے کبھی کبھی سوالات دکھا بھی دیتا ہے, جوابات سمجھا بھی دیتا ہے, اگر چائے پانی دے دے تو خود بھی لکھ دے گا, ایسا بھی ہوتا ہے. یہ تیرا پرچہ بڑا آسان ہے لیکن یاد رکھ قبر کا پرچہ بڑا مشکل ہے, جو ہر ایک کے ساتھ ہونا ہے. مجھے حیرت ہے, پرچیاں بہت آتی ہیں کہ ہم امتحان میں پاس ہو جائیں, کاش تو ایسی پرچی بھی تو مجھے لکھ کر بھیجے کہ دعا کر دو کہ قبر کے امتحان میں پاس ہو جاؤں, کوئی نہیں لکھتا. دنیا کے امتحان کے سوالات اگر امپورٹنس مل جائے، امکانی سوالات، امکانی، تو اس پر بڑی محنت کی جاتی ہے، حالانکہ قبر کے سوالات امکانی نہیں، امپورٹنس نہیں ہے، بلکہ یقینی ہے، قطعی ہے. قبر کا پیپر جو ہے وہ ہم سب پر ظاہر ہے آشکار، جیسے دنیاوی معاملے میں کہتے ہیں پیپر آؤٹ ہو گیا، تو پیپر آؤٹ ہونا یہ واقعی معیوب ہے، لیکن قبر کا پیپر جو ہے وہ سب کو پتا ہے، سبھی جانتے ہیں کہ قبر میں کیا سوالات ہوں گے، لیکن فکر کسی کو نہیں. اپنی دنیا سجانے میں سبھی لگے ہوئے، اپنی دنیا بنانے میں سبھی لگے ہوئے ہیں. اے میرے بھائیوں، مرنا آسان نہیں ہے، یہ ضرور ہے کہ یہ لاش پڑی ہے، یہ بیچارہ مر گیا، اس کو کینسر کا مرض تھا، یہ غریب مر گیا، یہ ٹی بی کے آخری سٹیج پر تھا، وہ بیچارہ مر گیا، اس کو گردن توڑ بخار نے پکڑ لیا تھا. ارے وہ اس لیے مر گیا کہ اسکوٹر بڑی رف چلاتا تھا، نہ مجھے بخار ہے نہ میں اسکوٹر چلانا جانتا ہوں، مجھے موت تھوڑی آئی. ایسا نہیں، مرنا پڑے گا. یقیناً ہم چاہتے نہیں کہ ہم مریں، لیکن مرنا پڑے گا. ان قریب ہمارے ناد اٹھانے والے ہمیں اپنے کندھوں پر لاد کر کفن میں لپیٹے ہوئے اندھیری قبر میں اپنے ہاتھوں اتاریں گے. اپنی نہیں چلے گی، اپنی چلے گی نہیں، ڈور کسی کے ہاتھ میں ہے. اور میرے بھائیوں، جب ہم قبر میں پہنچیں گے تو اس وقت امتحان ہوگا، قبر میں امتحان ہوگا، اور پیار سے امتحان نہیں ہوگا، پیار سے امتحان نہیں ہوگا، بلکہ حدیثیں اٹھا کر دیکھو کہ خوفناک شکلوں والے دو فرشتے اپنے لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی دیواریں چیرتے ہوئے قبر میں آئیں گے، ان کی آنکھوں سے آگ کے شولے نکل رہے ہوں گے، کالے سیاہ بال پیروں تک لٹک رہے ہوں گے. یہ خوفناک شکل والے فرشتے جنہیں ہم منکر نکیر کہتے ہیں، یہ منکر نکیر آئیں گے، پیار سے سوالات نہیں کریں گے، انتہائی کرخت لہجے میں سوالات ہوں گے، جھڑک کر بٹھایا جائے گا، نہایت کی سختی کے ساتھ سوالات کیے جائیں گے، اور سوالات عربی میں ہوں گے. اس وقت عربی زبان سبھی کو آ جائے گی. پہلا سوال ہوگا، مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ دیکھیے سوال بالکل آؤٹ ہے، پرچہ آؤٹ ہے، لیکن کسی کو بھی پتا نہیں کہ سوال کیا. چلو سوال پتا چل بھی گیا تو جواب کسی کو پتا نہیں، پڑی بھی نہیں کہ جواب دینا پڑے گا، کوئی احساس نہیں. ہمارا انداز فکر تبدیل ہو گیا، ہم دنیا میں آئے تو ہم بھول گئے کہ اس دنیا کے بعد بھی کوئی اور مقام ہے. تو میرے بھائیوں، سوال ہوگا، مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ پردہ اٹھایا جائے گا، کسی کا جلوہ دکھایا جائے گا، اور اشارہ کر کے پوچھا جائے گا، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ جو مومن ہے، اے مومنوں، اے نمازیوں، اے پرہیزگاروں، اے اللہ رسول کو پہچاننے والوں، اے سنتوں پر عمل کرنے والوں، اے سنت کے مطابق اپنے چہرے کو سجانے والوں، اے محبوب کی زلفیں سجانے والوں، اے امامہ شریف سجانے والوں، اے محبوب کے عاشقوں، مدینے کے مستانوں، انشاءاللہ تمہاری زبان سے فوراً نکلے گا ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے. ما دینوں کا، انشاءاللہ جواب ہوگا دینی الاسلام، اور پوچھا جائے گا ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ تو پہلے ہی طبیعت میں قرار ہے کہ کبھی یہ موقع آئے کہ جن کا ذکر سن کر چومتے ہیں، جن کا نام سن کر انگوٹھے چومتے ہیں، جن پر بے قراری کے ساتھ اشک بار آنکھوں کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہیں، وہ سونا آ گیا تو انشاءاللہ قدموں سے لپٹ جائیں گے اور بیتاب ہو کر کہیں گے، ہوا رسول اللہ ہے، یہ تو اللہ کے رسول ہیں. ارے یہ تو وہ آقا ہے کہ جن کے لیے میں زندہ تھا، ارے یہ تو وہ آقا ہے کہ جن کی خاطر کائنات سجائی گئی تھی. میرے پیارے سامی بھائیوں، غور کرو، غور کرو اے نمازیو، اے روزہ دارو، اے زکات دینے والو، اے خیرات کرنے والو، اے سنتوں پر عمل کرنے والو، اے با اخلاق مسلمانوں، انشاءاللہ تم کو پہچان لوگے۔ اگر ایسا شخص قبر میں گیا جو نماز نہیں پڑھتا، جمعہ نہیں پڑھتا، عید بھی نہیں پڑھتا، اور معاذ اللہ ٹی وی پر ڈرامہ دیکھتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، ہر وقت ٹیپ ریکارڈر لے کر گانے سنتا ہے، تاش کی گڈی لے کر تاش کھیلتا ہے، شطرنج کھیلتا ہے، جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، رشوت دیتا ہے، لوگوں کے حقوق غصب کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، ایسا شخص اگر خدا نہ خواستہ ایمان برباد کر بیٹھا، ٹی وی کے آگے اس نے ایمان ضائع کر دیا، اگر فلموں کے آگے اس نے ایمان برباد کر دیا، اگر فلمی گانوں کے آگے اس کا ایمان تباہ ہو گیا، تو میرے بھائیوں وہ قبر میں اگر خدا نہ خواستہ جواب نہ دے سکا، اس کا ایمان اگر سلب ہو چکا تھا، وہ اگر تباہ و برباد بحیثیت ایمان ہو چکا تھا، تو وہ جواب کیا دے گا؟ اس کی زبان سے یہی نکلے گا، لادری ہائے افسوس، مجھے کچھ معلوم نہیں، میں تو ہر وقت فلمیں دیکھتا تھا، میں تو گانے سنتا تھا، جب آزان ہوتی تھی تو ٹی وی کا ڈرامہ دیکھتا تھا، ہائے افسوس مجھے کیا پتا، دعوت اسلامی والے تو کہا کرتے تھے، سنتے تو تھے کہ ٹی وی میں ڈرامہ دیکھنا حرام ہے، فلمیں دیکھنا حرام ہے، یہ لوگ حدیث تو سناتے تھے کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرے گا اس کی آنکھوں کو آگ سے بھر دیا جائے گا، ہم سنتے تو تھے، لیکن افسوس شیطان غالب ہو چکا تھا، افسوس ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، ہم توجہ نہیں دیتے تھے، ہم نے سنی انسنی کر دی، ہائے اب پھنس گئے، اب کیا ہوگا بھائیو، اب کیا ہونا تھا؟ اے نمازیوں، اے داڑھی والوں، اے زلفے والوں، اے امامے والوں، اے سنتوں کے پابندوں، اے اللہ رسول کو راضی کر کے ایمان کو سلامت لے جانے والوں، تمہیں مبارک ہو، جب تم یہ کہہ دو گے ربی اللہ دینی الاسلام، اور یہ کہہ دو گے ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو تمہاری قبر میں جہنم کی کھڑکی کھلے گی، ہاں تعجب مت کرو، جہنم کی کھڑکی کھلے گی، کھلتے ہی فوراً بند ہو جائے گی، پھر جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، جس سے مزہ آ جائے گا، لطف آ جائے گا، کہا جائے گا اگر تم جواب نہ دیتے تو تمہارے لیے وہ جہنم کی کھڑکی تھی، جس کی وجہ سے مسرت بالائے مسرت ہوگی، پھر جنت کا لباس ہوگا، جنت کا بچھونا ہوگا، جنت کے مزے ہوں گے، آقا کے جلوے ہوں گے، مدینے کے جلوے ہوں گے، اور قیامت تو ایسے آئے گی کہ انشاءاللہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور اے فلمیں دیکھنے والوں، اے وی سی آر والوں، وہاں وی سی آر تمہیں کوئی نہیں دکھائے گا، پھر پتہ نہیں ٹائم کس طرح پاس ہوگا، اب تو ٹائم پاس کر لیتے ہو وی سی آر دیکھ کر، رشوتوں کا لین دین کر کے، لوگوں کو مار دھاڑ کر کے، ڈکیتیاں کر کے، چوریاں کر کے، گالیاں بک کے، جھوٹ بول کے، غیبتیں کر کے، فضول بک بک کر کے، اس وقت تو ٹائم پاس کر لیتے ہو، قبر میں کیسے ہوگا؟ پھر قبر میں کیا ہوگا؟ جو بد نصیب سوالات کے جوابات نہیں دے سکے گا، اس کی قبر میں یہ ہوگا کہ پہلے تو جنت کی کھڑکی کھلے گی اور مغن بند کر دی جائے گی، پھر دوزخ کی کھڑکی کھول دی جائے گی، تڑپ کر رہ جائے گا، اور پھر اس کے کفن کو آگ کے کفن سے بدل دیا جائے گا، نہ تمہارا مال تمہیں بچا سکے گا، نہ تمہارا عہدہ تمہیں بچا سکے گا، نہ تمہاری وزارت تمہیں بچا سکے گی، نہ تمہاری افسری تمہیں بچا سکے گی، نہ تمہاری پہلوانی تمہیں بچا سکے گی، نہ تمہارے کراٹے اور جوڈو کے داؤ تمہیں بچا سکیں گے، تمہارا کوئی سورس، تمہارا کوئی عہدہ، تمہارا کوئی سرمایہ تمہیں کام نہیں آئے گا، تمہارا کفن آگ کے کفن سے تبدیل ہو جائے گا، بستر آگ کا ہوگا، جوتے آگ کے ہوں گے، اور قبر ایسے ملے گی، ایسے بھینچے گی کہ اے نمازیوں، اے فلمیں دیکھنے والوں، اے جھوٹ بولنے والوں، اے گالیاں بکنے والوں، اے وی سی آر پر بیٹھنے والوں، اے ٹی وی کا ڈرامہ دیکھنے والوں، اے گانے سننے والوں، اے تاش کھیلنے والوں، ہاں اے پتنگ اڑانے والوں، رب اگر ناراض ہو گیا، قبر ایسے مل جائے گی، ایسے بھینچ ڈالے گی کہ تمہاری پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ فیصلہ کر لو کہ نماز پڑھنی ہے یا ٹی وی ڈرامہ دیکھنا ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے میرے بھائیوں، اگر نہیں مانو گے تو آؤ تمہیں اللہ کا کلام سناتا ہوں، آؤ تمہیں اللہ کا کلام سناتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان سے امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ سناؤں گا، اللہ فرماتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے منہ الٹ الٹ کر آگ میں تلے جائیں گے، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا، کہتے ہوں گے ہائے کسی طرح ہم نے اللہ عز و جل کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا، نماز پڑھنا کس کا کام ہے؟ کس کا حکم ہے؟ میرا نہیں نا، اللہ رسول کا حکم ہے. پھر کہنا پڑے جب جس دن ان کے منہ الٹ الٹ کر آگ میں تلے جائیں گے، پھر کہیں گے ہائے کاش اللہ کا حکم نہ ہوتا، کاش پتنگ بازی نہ کی ہوتی. ہمارے لاہور میں بہت پتنگ بازی ہوتی ہے، پنجاب میں بہت ہوتی ہے، یہ حرام ہے پتنگ بازی. مسلمان ان کاموں کے لیے نہیں آیا. پھر کہو گے ہائے خدا نہ کرے کسی کا منہ آگ میں جب تلا جائے گا کہ ہائے کاش میں گانے نہ سنتا، اب منہ میرا آگ میں چلا گیا، اے کاش میں فلمیں نہ دیکھتا، اے کاش میں نمازی ہوتا، اے کاش میں داڑھی نہ منڈاتا کہ میرا منہ آگ میں تلا جا رہا ہے. بھائیو ڈر جاؤ، گھبرا جاؤ، اللہ کے خوف سے لرز جاؤ. قرآن کہہ رہا ہے جس دن ان کے منہ الٹ الٹ کر آگ میں تلے جائیں گے کہتے ہوں گے ہائے کسی طرح ہم نے اللہ عز و جل کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فضلونا السبيلا، اور کہتے ہوں گے اے ہمارے رب ہم اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کے کہنے پر چلے تو انہوں نے ہمیں راہ سے بھٹکا دیا. تو جب ان کی وجہ سے پھنس جاؤ گے تو کہنا پڑے گا یا اللہ ہم تو اپنے بڑوں کی وجہ سے پھنس گئے، اور پھر اپنے بڑوں کے لیے اللہ سے مطالبہ کریں گے اے ہمارے رب انہیں آج کا دونا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر. تو جو لوگ اپنے لیڈروں کی وجہ سے، اپنے ماں باپ کی وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے بہت سے لوگ داڑھی نہیں رکھتے، ماں باپ کا حکم ماننا فرض ہے. بھائی اللہ رسول کا حکم پہلے، ماں باپ کا بعد میں. ماں باپ کہیں گے کہ اسلام چھوڑ دے، تھوڑی چھوڑ دے. ماں باپ کہہ دیں کہ یہ سنت چھوڑ دے تو نہیں چھوڑیں گے، رکھیں گے داڑھی، حرام ہے داڑھی منڈانا، اللہ رسول کا حکم ہے. تو اس کے علاوہ ماں باپ کہیں گے بیٹے فلم دیکھ لیا کر، گانے سن لیا کر، رشوت لے آیا کر، نہیں ہم پھنس جائیں اگر رشوت. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں آپ خدا را اپنے حال پر رحم کیجئے اور سوچئے ان قریب موت آئے گی، ان قریب آئے گی، تمام تر سختیوں سمیت آئے گی اور اس دنیا سے ہمارا رشتہ منقطع کر کے رکھ دے گی. مرنے کے بعد پچھتانا ہوگا. میرے بھائیوں دنیا میں 60 سال 70 سال 80 سال اگر جی لیے، بہت بہت 100 125 سال اگر جی گئے، پھر بھی موت ہے اور قبر میں نہ جانے کتنے 100 کتنے 1000 سال رہنا پڑے، بالکل اکیلے ہوں گے، نہ ہم کسی کو اپنے پاس بلا سکیں گے نہ کسی کے پاس جا سکیں گے. آج تو گرمی اتنی ہے تو پنکھا ہاتھ میں ہم نے تھام لیا، اس وقت میرے بھائیوں کوئی پنکھا نہیں ہوگا، کوئی ایئر کنڈیشنر نہیں ہوگا، کوئی سامان طرب نہیں ہوگا، کوئی سامان آسائش نہیں ملے گا. میرے بھائیوں آؤ دعوت اسلامی کے پیغام پر لبیک کہو. دعوت اسلامی آپ کو اور کچھ نہیں کہتی، اپنی ذات کے لیے نہیں کہتے ہم لوگ، اللہ کی رضا کے لیے، اس کے حبیب کی خوشنودی کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہتے کہ بھائیوں نمازی بن جاؤ، بھائیوں گناہوں کی طرف سے لوٹ کر آ جاؤ، پکے مسلمان بن جاؤ، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کس طرح ہم پر چھما چھما رہتی. آپ ذرا آؤ دامن مصطفیٰ پر لپٹ کر تو دیکھو، پھر دیکھو مزہ کیسا ہے. خدا کی قسم دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، بیڑا مدینے والا لیندا پیا تاریاں، حاجیاں نے اٹھ سویرے بہ کے روزے دے نیڑے، رو رو کے سونے اگے ارضا گزاریاں. جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، حاجیاں نے چمی جالی ہو جالی کرما والی، لکھ پیرے دارا پاوے چھڑیاں نے ماریاں. جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، سوئے تیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میری آنکھ کو دکھا دو مدینے کے دیوانوں، اب وہ محترم جھڑیاں آ پہنچی جن کا آپ کو شدت سے انتظار تھا. اپنی آنکھیں بند کر لو، اپنے سروں کو جھکا لو، اپنے دلوں کے دریچوں کو کھول دو، آؤ آؤ مدینے چلیں. خوش نصیبوں نے فارم پر کیے، خوش نصیب مدینے جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، مگر وہ غریب جن کے پاس سر نہیں ہے، وہ حسرت بھری نگاہوں سے مدینے کے مسافر کو تکتا رہ جاتا ہے. جب مدینے کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں، حسرت آتی ہے یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں، دو قدم بھی نہیں چلنے کی ہے مجھ میں طاقت، میں محض کرتا ہوا نقشے کفے پا جاتا ہوں. قافلے والے چلے جاتے ہیں آگے آگے، قافلے والے چلے جاتے ہیں آگے آگے، مدد شوق کے پیچھے میں رہا جاتا ہوں.
طلبگار دعا ہوں، رو رو کے نبی کو میری روداد سنانا، اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں. کہتا تھا پھر اللہ مجھے حج پہ بلانا، طلبگار دعا ہوں. بیچارہ مدینے سے بہت دور پڑا ہے، بیچارہ مدینے سے بہت دور پڑا ہے، دیکھو بیچارہ بیچارہ مدینے بہت دور پڑا ہے. بدکار صحیح پر تیرا دیوانہ بڑا ہے.
تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خوش نصیب بحری جہاز کے ذریعے، ہوائی جہاز کے ذریعے مدینے پہنچنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، ان قریب ان کا سفر شروع ہوگا. لیکن میرے بھائیوں، جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے، کہاں کی دولت کہاں کا منصب، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. تو وہ چاہیں تو گھر بیٹھے مدینہ دے سکتے ہیں.
حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، نظر میں پھر گئے حج کے منازل یا نبی. آہ پلے زر نہیں رکھتے سفر، سرور نہیں تم بلا لو، تم بلانے پر ہو قادم یا نبی.
آنکھیں بند کر کے سروں کو جھکا لیجئے، مدینے کی حسین یادوں میں گم ہو جائیے. وہ چاہیں گے تو مدینۃ الاولیاء سے بیٹھے ہی بیٹھے مدینۃ المصطفیٰ پہنچ جائیں گے. میرے دل میں تیری جان کا راج ہے سونیا، میرے دل میں تیری جان کا راج ہے، بہن تیرے تصور کا محتاج ہے، نگاہ کرم نگاہ کرم میری لاج ہے، لاج تیری نبھانا تیرا کام ہے، نگاہ کرم میری لاج ہے، لاج تیری نبھانا تیرا کام ہے، ہم نے نام خدا مدینے منورہ کی طرف قدم بڑھا دیا ہے، قدم ہم نے اٹھایا ہے، مندر پر وہ پہنچ جائیں گے، مندر پر وہ پہنچ جائیں گے، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ، کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، تصور ہی تصور میں جانب مدینہ جا رہے ہیں، جب مدینے پہنچیں گے تو جذبات کا کیا عالم ہوگا، دل کی کیفیت کیا ہوگی، جہاں سے مستبد گنبد نظر آئے میرے آقا، جہاں سے مستبد گنبد نظر آئے میرے آقا، اسی شام پر کسی دن بنے میرا آشیانہ، اے لیجیے اے لیجیے، یہ رہا مدینہ، یہ رہا مدینہ، وہ مدینے کے حسین در و دیوار نظر آ رہے ہیں، وہ مدینے کے حسین گنبد و مینار نظر آ رہے ہیں، ہم مدینے میں آ گئے، ہمارا گندا وجود مدینے کی بارونق فضاؤں میں داخل ہو گیا، دیوانگی تاری ہے ان کا دیوانہ مدینے میں بھائی شان گیا، چاک دل چاک جگر چاک گرے باندھ گیا، مدینے پہنچے مدینے پہنچے تو ہوش نہ رہا، اب مدینے کی گلیوں میں دیوانہ بار پھر رہے ہیں، در و دیوار چومتے ہوئے جھومتے ہوئے آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں، مدینے کی خاک کا سرما آنکھوں میں ڈال رہے ہیں، کبھی پھول چومتے ہیں، کبھی خاک چومتے ہیں، کبھی در چومتے ہیں، کبھی دیوار چومتے ہیں، آقا کا روضہ تلاش کرتے ہوئے بڑے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ اپنے کو خود مدینے میں ڈھونڈتا ہوں، کدھر مدینہ ہے، میرا حسن نظر مدینہ ہے، میرا راحت جگر مدینہ ہے، جھوم جاؤ دیوانو، آقا کا روزہ آ گیا، کہاں میں اور کہاں اس روزہ اقدس کا نظارہ، نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ دزدیدہ، دکھا سبز گنبد تو بولی یا آنکھیں، دکھا سبز گنبد تو بولی یا آنکھیں، یہ نقشہ دل میں جمانے کے قابل، اب تصور ہی تصور میں ہم بابے جبرائیل کی طرف بڑھ رہے، دل کانپ رہا، بدن پر لرزہ تاری، آنکھوں سے اشک جاری ہے، ان قریب محبوب پروردگار کے دربار میں پیشی ہے، بھاگا ہوا مجرم اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش ہونے چلا ہے، دل زور زور سے دھڑک رہا ہے، ہمت نہیں پڑ رہی کہ آقا کے سامنے کس طرح پیش ہو گئے، کہ رحمت نے تھپکی دی، اے نادان تیری بھول ہو رہی ہے، یہ وہ دربار نہیں جہاں گناہوں پر تانے دیے جاتے ہو، یہ وہ بارگاہ نہیں جہاں عیب اچھالے جاتے ہو، اے نادان یہ وہ سلطان کا دربار ہے جہاں گناہ اچھالے نہیں جاتے، گناہ مٹائے جاتے ہیں، عیب چھپائے جاتے ہیں، ارے یہ تو وہ آقا ہے، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا، نہ ہو جو کہیں منہ لگانے کے قابل. سر جھکائے آنسو بہاتے ہوئے اب آقا کے دربار میں پیش ہونے کے لیے رفتہ رفتہ بڑھ رہے ہیں. اے لیجئے ہمارے تصور کی معراج کا وقت پہنچا, یہ رہی سنہری جالیاں. السلام علیکم ایو النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ. مؤدب ہو جائیے, ان سنہری جالیوں کے پیچھے ہمارے محترم آقا, ہمارے میٹھے 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 شیر سے بھی میٹھے آقا مدنی مصطفیٰ عین حیات ظاہری کے ساتھ جلوہ فرما ہے. ہم انہیں نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا, ہماری نگاہوں پر پردہ ہے تو کیا ہوا, آقا تو ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں. ہمارے دلوں پر جو خیالات آتے ہیں آقا ان سے بھی واقف ہیں, آقا ظاہر بھی دیکھ رہے ہیں, ہمارا باطن بھی دیکھ رہے ہیں. دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے آقا. آقا دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے, یہ تیری عنایت ہے جو رخ تیرا ادھر ہے. آقا اسألک الشفاعت یا رسول اللہ, اسألک الشفاعت یا رسول اللہ, اسألک الشفاعت یا رسول اللہ. آقا دور سے آئے ہوئے ہیں, رنج و غم کھائے ہوئے ہیں, تم پہ اترائے ہوئے ہیں, آپ پھیلائے ہوئے ہیں. نہیں حسن عمل کوئی میرے اعمال نامے میں, تیری رحمت میری بخشش کساما یا رسول اللہ. نہ مجھ کو آزما دنیا کا مال و سر عطا کر کے, عطا کر اپنا غم اور چشم گریا یا رسول اللہ. مجھے ہریال گنبد کے تلے قدموں میں موت آئے, سلامت لے کے جائیں دین و ایمان یا رسول اللہ. میرا سینہ مدینہ ہو, مدینہ ہو.
سنت کی تربیت ایسی ہے کہ زیارتوں میں بھی تربیت ہوتی ہے، راتوں کو بھی تربیت، ساری عبادات بھی ہوتی ہے، علم کی باتیں بھی ہوتی ہیں. الحمدللہ عزوجل چل مدینہ میں زیادہ ہی جاتے ہیں، پیدل ہی حج کرتے ہیں میرے اہل سنت کے ساتھ. اور جب میدان عرفات سے لوگ نا جلدی جلدی مغرب کے بعد نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، امیر اہل سنت کی حکمت کے بھی کمال، سبحان اللہ. امیر اہل سنت نے مغرب کے بعد ہمیں کھانا وغیرہ کھلایا، فرمایا آرام کرو سارے سائیں بھائی، ریسٹ کرو. ہم ایران سے لوگ بھاگ رہے ہیں مزدلفہ کی طرف، بابا میں آرام کروا رہے ہیں. تو یوں وہاں دو گھنٹے آرام کیا، اٹھ کر پھر وہ استنجا وضو کیا، اور جدے کے قریب کے شہروں کے سامنے بھی آ جاتے. امیر اہل سنت وہ ویل چیئر ہوتی ہے اس میں بیٹھے تھے، اور پھر وہاں پر نعت خوانی، اور پھر سلسلہ پیدل ہی تو 10-12 کلومیٹر پیدل ہی میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف چل پڑے. زمین چونکہ وہاں بڑی گرم ہوتی ہے تو مجھ سے پیدل چلے نہیں چلا جا رہا تھا. اب وہ سامنے ویل چیئر وہ آگے بڑھا کے لے جاتے، ہمیں پیچھے رہ جاتا. وہیں سے وال لگاتا، یا تار کر دیو میرا پار. بابا مسکرا مرتے بھائی رک جاؤ، بھائی دانیال پیچھے رہ گیا ہے. تو یوں ساتھ ملاتے، پھر وہ سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے. تو جب وہ پڑھتے تھے سارے نبیوں کا سرور، تو میں بلند آواز سے کہتا مدینے میں ہے. تو بابا کو یہ آواز نا بہت اچھی لگتی تھی، بابا مجھے اشارہ کرتے دانیال بھائی سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے. تو باپا یعنی اس طرح کی صدائیں لگانا باپا جس سے ماشاءاللہ خوش ہوتے تھے. اس وجہ سے پھر آخری دن جب مدینے جانے لگے، انہی صداؤں پر، انہی مسکراہٹوں پر، شفقتوں پر باپا نے پھر مجھے سے پیچھے تشریف لا کر تھپکی دیتے ہوئے میں دانیال ہمارا رونق الحرمین ہے. تو یوں ہر اسلامی بھائی کی دل جوئی، وہاں شفقتیں، پیار، ایک ایک سامبی پر توجہ، ایک ایک سامبی کا خیال رکھنا میرے اہل سنت کے چل مدینہ کے قافلے کی کیا بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار یہ سعادتیں ہم سب کو نصیب فرمائے.
آپ کے برین ہیمریج کے تعلق سے خبر دی، یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. یا اللہ بیچارے کی بیماری دور کر دے، یا اللہ کو صحت کلی عطا فرما، سارے مرض دور کر کے مریض مدینہ بنا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
الیاس قاضی، اللہ تعالی ان پر رحم و کرم کرے، ان کے درجات اور بلند کرے، کام بھی بہترین کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے جو تصانیف کی وہ بھی بہت ہی پیاری، فیضان سنت مامین نے بھی دیکھی ہے، اور دودھ پا کے تو وہ عاشق ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا، جو درود پاک جتنا زیادہ پڑتا ہے قیامت کے دن وہ اتنا ہی مجھ سے زیادہ قریب ہو.
We love Madani Channel. We love